يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. پچھلے جمعے میں ہم نے سورة تحریم کا مطالعہ شروع کیا. سورة تحریم مدنی سورة ہے اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق ایک شان نزول ہے. ایک واقعہ پیش آیا جو میں نے پچھلی دفعہ سنایا تھا, دوبارہ سے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں. واقعی پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے. تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شہد آیا ہوا تھا اور شہد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب بھی تھا. تو جب حضور پہنچے تو وہ شہد پیش کیا تو اس شہد کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. ایک دو دن ہوا, ہر عائشہ نے اس بات کو محسوس کیا اور اس بات کی منصوبہ بندی کی کہ حضور آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر گوند کو کہتے ہیں, درختوں کے اوپر جو گوند ہے اس کو مغافیر کہتے ہیں. تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. حضور تشریف لائے تو کہا کہ بھائی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو مغافیر نہیں کھائی. انہوں نے تو ہو سکتا ہے جو شہد آپ نے کھایا ہے اس کی مکھی مغافیر پر بیٹھی ہو اور اس کی بو شامل ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر یہ چیز باعث کراہت ہوئی کہ میرے منہ سے بو آئے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی پیاز اور لہسن کھانے سے پرہیز فرماتے تھے, اور وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ کے پاس کثرت کے ساتھ فرشتے تشریف لاتے, جبریل امین تشریف لاتے, وحی کا نزول ہوتا, اور فرشتوں کو چونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, اس لیے آپ اس سے پرہیز فرماتے. تو آپ نے قسم کھانے کے آئندہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا, ساتھ میں منع بھی فرما دیا کہ اس بات کو آگے نقل مت کرنا. لیکن خواتین کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بات آگے نہیں بتانا تو وہ بات پورے جہاں میں پھیل جائے گی. پھر بی بی سی وہ کام نہیں کرے گا تو پھر خواتین کا نیٹورک وہ کام کر دے گا, پتا نہیں کون جائے. وہی ہوا کہ وہ بات لیک آؤٹ ہو گئی, آگے بتا دی. تو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر متوجہ فرمایا. اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے. فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں. ما احل اللہ لک, جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. تبتغی مرضات ازواجک, کیا اپنی بیویوں کی مرضی اور رضا کو چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم, اللہ غفور بخشنے والے, رحیم بہت ہی مہربان رحم کرنے والے ہیں. اچھا آگے بھی ایک آیت پڑھنے تو چند باتیں عرض کروں گا. ارشاد میں قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, اللہ نے مقرر کیا ہے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کو توڑ دینا, اپنی قسموں کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دینا اللہ نے مقرر کیا ہے. واللہ مولاکم, اللہ تم لوگوں کے مولا آقا ہے. وہو العلیم الحکیم, وہ کمال علم والے, کمال حکمت والے ہیں. اچھا اب پہلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ شہد حرام ہے. حضور نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. لیکن اللہ نے کیا کہا, لمن تحرم, آپ کیوں حرام کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے تو اتنا کہا میں نہیں کھاؤں گا, نہ کھانے کی قسم کھا لی, تو نہ کھانے کی قسم کو اللہ نے حرام کرنے سے کیوں تعبیر کے لیے سوال ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو مستقلاً چھوڑ دینا عام آدمی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھائیں گے اور مستقل چھوڑیں گے تو بعد میں آنے والے کیا سمجھیں گے کہ شاید شہد کا استعمال کوئی بری چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا، اور یہ واقعہ پیش بھی آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو مرض تھا اس کو جس کو عرق نساء کا مرض کہتے ہیں، چھٹی کا پیچھے نیچے کمر کی طرف ان کو مسئلہ تھا۔ اب یہ جو ان کو مسئلہ تھا اس وجہ سے شدید تکلیف تھی، تو اس بات کی منت مانی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ نے اگر مجھے صحت دی تو میں اپنی محبوب چیز اور محبوب غذا اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ اللہ نے صحت دے دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، پھر آئندہ ہمیشہ کے لیے اونٹ کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھا لی یعقوب علیہ السلام نے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں آنے والے یہودیوں نے یہ سمجھا کہ شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا ہی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں نے مسلمانوں کو اونٹ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اعتراض کر دیا۔ اعتراض یہ کیا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو تورات میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، آپ کو پھر اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ یہ یہودیوں نے مسلمانوں پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جم کر اعتراض کر دیا۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں اتارا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس چیز کے جو یعقوب علیہ السلام، اسرائیل کا مطلب یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، عبرانی زبان میں اسر کہتے ہیں عبد کو اور عید کہتے ہیں اللہ کو، تو اسرائیل کا مطلب کیا بنا؟ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو کچھ کے یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل نے خود اپنی ذات پر اپنے لیے حرام کیا۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، عجیب چیلنج کر دیا یہودیوں کو، چیلنج کی بات کر دیا، اگر تم کو اپنی بات پر اب بھی اصرار ہے فأتوا بالتوراة، آ جاؤ، جس کو ہم محاورت میں کہتے ہیں یہ گھوڑا گھوڑے کا لگا ربی فیصلہ ہو جائے گا، تورات کو لے کے آؤ اور پڑھ کر سناؤ، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کتنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آپ پڑھ کر سنائے اور چیلنج کیا، یہودیوں پر سکتہ داری ہو گیا، خاموش ہو گئے، مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو میں کر رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اچھا، پچھلی شریعتوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں اس بات کی اجازت بھی تھی، کسی حلال چیز کو ہمیشہ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر یا اس چیز کو چھوڑنے کی منت مانگی، ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب اس بات کی تفصیل تھوڑی سی بیان کروں گا۔ ایک تو واقعی بھی سمجھ میں آ گیا، اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اپنی قسم توڑ دے، کیوں قسم توڑ دے؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ دھوکہ نہ لگ جائے، غلط فہمی نہ ہو جائے کہ شہد کا کھانا کوئی بری بات ہے۔ اچھا، اب تھوڑے سے اس کے علماء کرام نے درجات کو بیان کیا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے، لیکن درجات کو سمجھنے سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیں۔ وہ اہم بات کیا ہے؟ شریعت قانون بنانا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں، اور اللہ کا نبی بھی قانون میں تبدیلی لا سکتا۔ یہاں پر بھی کہا، ایک اور جگہ پر جب قریش کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یہ جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں یہ بہت سخت ہے، سخت کا مطلب بالکل سٹریٹ ہے، ہمارے لیے تو گنجائش ہی چھوڑ دو، ہمارے خداؤں کے لیے، ہمارے رسم کے لیے، ہمارے رواج کے لیے، یہ قرآن کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں، اس کو جس کو ہم کہتے ہیں نا تھوڑا سا کوئی ماڈریٹ اسلام لے کر آئیں، کوئی نرمی پیدا کریں۔ اچھا ان کو تو تھا کیونکہ ان کا باطل عقیدہ تھا، اور وہ باطل عقیدے والے ہمیشہ اپنے دین میں تبدیلی کرنے کے لیے راضی، ہمیشہ سے راضی راضی ہے ساتھ ہم تبدیلی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کر رہے تھے، ایک ساتھ آپ ہمارے رب کی عبادت کر رہے تھے، یہ پیشکش بھی تھی۔ تو وہ کہا کہ تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کریں، تھوڑا سا نرم کر دیں، اتنا سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی۔ کیا بات کہلوائی؟ بات یہ کہلوائی کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات سے، اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں تو خود اتباع کرتا ہوں اس قرآن کی جو میری طرف وحی کی گئی۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہم کو بتانا مقصود ہے کہ دنیا کے سارے مفتی اگر مل جائے اور اللہ کے کسی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے مفتی، سارے کے سارے مرشد، سارے کے سارے علماء کرام مل جائیں اور کسی ایک حلال چیز کو حرام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات سمجھا دے، چونکہ دعوی افتاح کے اندر جہاں اسی حضرات بیٹھتے ہیں اور مسائل شریعہ کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کے مسئلے بیان کرتے ہیں، وہاں پر یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے۔ کیونکہ ایک آدمی کے سامنے اپنے مسائل ہیں، چھوٹی سی بات ہے، کئی دفعہ لوگوں کو بتایا، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تین طلاق کا دینا ایک وقت میں، ایک مجلس میں، ایک توہر میں، توہر پاکی کی حالت کو کہتے ہیں، ایک توہر میں، یعنی ایک مجلس نہ بھی ہو لیکن توہر ایک ہی ہو، ابھی ایک حیض سے دوسرے حیض تک جو درمیانی حالت پاکی کی ہوتی ہے اس کو ایک توہر کہتے ہیں۔ تو ایک توہر میں تین طلاق کر دینا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ طلاق کر دینا تو بہت آخر کی بات ہے، بہت مجبوری کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب وزر حلال عند اللہ الطلاق، اگر حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز پوچھو تو کون سی ہے؟ طلاق۔ اور جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت کا منہ بھی نہیں دے سکے۔ تو طلاق کا دینا اتنی ناجائز بات، اور تین طلاق کا دینا، نہیں طلاق کا دینا بغیر کسی وجہ کے ہو تو ناجائز ہے، کوئی بھی وجہ سے بھی دینا ہو تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن تین طلاق کا اکٹھے دینا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے بے وقوفی کے ساتھ یہ حرام کام کیا، تین طلاق اکٹھے بھی تو کیا ہوگی، تین طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب شریعت کو نہ سیکھا، شریعت کو اپنایا نہیں، غصے کو قابو کرنا نہیں سیکھا، یہ بار بار بات چلتی ہے، کئی دنوں سے میں نے نہیں کہا، لیکن پھر دوبارہ سے توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائی ہر جمعے کو اور ہر اتوار کو، جمعے کے دن جمعے کے بعد اور اتوار کے دن ظہر کے بعد ہمارے حضرت کی مجلس ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس ذکر کیوں کرتے بیٹھتے ہیں؟ تربیت کے لیے۔ اب غصے پہ قابو پانا چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے، جتنے حضرات بیٹھے کسی سے پوچھو سب کہیں ہاں تو غصے پہ قابو پانا چاہیے، لیکن غصے پہ قابو پایا نہیں جا رہا، کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کیونکہ تربیت نہیں ہوئی۔ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ تو اب یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے
غصہ آ گیا, اپنی تربیت بھی نہیں کرائی, شریعت بھی نہیں سیکھی, تین طلاق دے دیے. اب تین طلاق دے دیے, انہوں نے کرام سے پوچھا یہ جی تین طلاق ہو گئے. اسی اتقال میں ایک ساتھ دارون کراچی کا ایک واقعہ بیان کرنے لگے. ایک صاحب اسی طرح کہ تین طلاق کا مسئلہ لے کے دارون کراچی کے دارالفتا میں آ گئے, تو یہ جی تین طلاق ہو گئی ہو گئی. اس آدمی نے مٹی کا تیل نکال لیا, مٹی کا تیل نکال کے اپنے چھڑکنے لگا, میں خودکشی کرنے لگا ہوں, میں نے بیوی کو طلاق دے دی, تم لوگوں نے طلاق دی. ہمیں عجیب مسئلہ بن گیا, وہاں پہ مسئلہ بن گیا. وہاں پہ لوگ چیخ پکار, ہنگامہ, پکڑو اس کو, ایک آدمی آگ لگانے لگا, خودکشی کرنے لگا. اب مسئلہ کیا ہوا, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مفتی حضرات نے, علماء کرام نے شریعت میں بڑی سختی پیدا کر دی. ایک ساتھ مجھ سے کہنے لگے جی میں آفس میں ہوتا ہوں اور مختصر وقت ملتا ہے, کھانا بھی کھانا ہوتا ہے, نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, اور ہم اگر اپنے آفس کے واش روم میں جائیں, وہاں پہ چپل نہیں ہوتی, جوتے اتاریں, جوتے اتار کے وضو کر کے پھر جوتوں کا پہننا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو میں تو جوتے پر ہی مسا کرتا ہوں, باقی وضو کرتا ہوں وہیں پہ کھڑے ہو کے درشن میں, لیکن جوتے کو کیا کرتا ہوں, میں جوتے کو مسا کر لیتا ہوں. میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا, کہتے ہیں آپ غلط کہتے ہیں, دین میں سختی نہیں ہے, لائے قرآن پھر بھی یہ آیت کا اتنا ٹکڑا یاد رکھا لوگوں نے, پورے قرآن میں سے اتنا ٹکڑا یاد رکھے, لائے قرآن پھر دین, یہ دین میں زبردستی نہیں ہے, سختی نہیں ہے, کا بتا رہے ہیں وہ شریعت ہے. یہ مفتی صاحب سختی کرتے ہیں. اب حج کے مسائل میں اس دن ہمارے حضرت بیان کرنے لگے, ایک صاحب حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں, شام کو فلائٹ ہے, اور پوچھا کہ بھائی حج پر جاتے ہو, سفر پہ جا رہے ہو, شریعت کو, دین کو سیکھ لیا ہے, حج کو سیکھ لیا ہے, یعنی بہت سے ہوتے بتانے والے کو دے ہی رہے ہیں. اب وہاں پہنچ کر کئی دفعہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے, پتا چلا کہ یہ میقات گزر گئی تھی اور یہ مسئلہ تھا تو نیت نہیں کی تھی, میقات گزر گیا, ابھی احرام کی نیت نہیں کی, تو چلو آگے جا کے مسئلہ پوچھ لیں, ہم میقات کو اٹھا کے آگے تو بھی لا سکتے ہو, ہم کیا کہہ رہے ہیں, مجبوری ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لوگ یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ علماء کرام شریعت کو بنا نہیں سکتے. کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی مجتہد, کوئی محدث, یاد رکھیے گا, شریعت کو بنا نہیں سکتا. اور ایک اور بات عرض کر دوں, اگر ہمیں تو یہاں سے یہی تربیت ملتی ہے, یہاں پہ یہ بات کہنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے, لیکن لوگوں کو سننے میں دشواری ہے. کوئی پیر بھی شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی پیر, کوئی شیخ طریقت وہ یہ کہے کہ ہاں طریقت تو کچھ اور ہے, شریعت تو کچھ اور ہے, بس شریعت کی باتیں وہ علماء ظاہر جانتے ہیں, طریقت کی باتیں اہل باطن جانتے ہیں, طریقت میں کچھ اور چلتا ہے, شریعت میں اور چلتا ہے. تو جو سب سے بڑے شیخ تھے وہ کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی بات کہتے ہیں کہ آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا, آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا, تو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں. تنبیہ کا مطلب متوجہ کر رہے ہیں, اے نبی ایسا نہ کریں. تو یہ بات کہنا ہے کہ شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, کچھ چیزیں شریعت میں تو حرام ہوتی ہیں, طریقت میں جائز ہوتی ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ شیخ کو اور پیر کو اور جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں گدی نشین کو یا بزرگ کو گویا کہ تشریعی اختیار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو شریعت کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. پہلی بات تو ہم کو اس بات کو اللہ تعالیٰ سمجھا دے کہ کوئی عالم شریعت کو بنا نہیں سکتا, مفتی شریعت کو بنا نہیں سکتا, سارے کے سارے مجتہد, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی شریعت کو بنانے والے نہیں تھے, امام احمد بن حنبل شریعت کو بنانے والے نہیں تھے, امام شافعی, امام مالک رحمہ اللہ تعالی, یہ سب لوگ شریعت کو بنانے والے نہیں تھے, یہ شریعت کو بتانے والے تھے. ان کا کام قرآن سنت کے سب شدہ احکامات کو آگے نقل کرنا ہے یا جدید مسائل کو جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنا ہے. اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بات سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات سمجھا دے, کیونکہ آج ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ شریعت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ فلانے نے کہہ دیا تو حلال ہو گیا. یاد رکھیے گا, کسی کے کہنے سے شریعت کی ثابت شدہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی. تو یہ مسئلہ تھا. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے. بعض دفعہ اکثر لوگ تو خواہشات کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, رسم اور رواج کی وجہ سے حرام چیزوں کو حلال کرنے کی فکر میں ہیں. اکثر وہ کیسے ہی چل رہا ہے کہ کسی طرح سے پردے کو بھی حلال کر لیا جائے. کچھ دانشور بھی پیدا ہو گئے ہیں اور اللہ کے نبی نے تو 14 سال پہلے بیان کر دیا تھا. اللہ کے نبی نے 14 سال پہلے بیان کیا, کیا بیان کیا تھا کہ کچھ دانشور پیدا ہوں گے. دانشور کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع عمر العباد. ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک ایک دن اٹھا تو سارا کا سارا علم اٹھ گیا, ایسا نہیں ہوگا. ولیکن ينتزعه بقبض العلماء, محقق پکا علم رکھنے والے علماء کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس طرح آہستہ آہستہ علم کم پڑ جائے گا. حتی اذا لم يبق عالم او لم يبق عالما, جب تک ایک عالم بھی یا کوئی محقق عالم موجود نہیں رہے گا, اتخذ الناس رؤوسا جفارا, لوگ ناواقف لوگوں کو, جاہل لوگوں کو اپنا امیر بنائیں گے, اپنا بڑا بنائیں گے, اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا, ان لوگوں سے, ناواقف لوگوں سے دین کی بات پوچھی جائے گی. کس سے پوچھی جائے گی؟ جس کے پاس دین کا گہرا علم موجود ہے, جس نے زندگی دین کو سیکھنے اور سکھانے والے, اس سے پوچھی جائے گی. لیکن لوگ ان سے پوچھنے کے بجائے عام جو جاہل نہ واقف لوگ ہیں ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے. فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اللہ نے, اللہ کے نبی نے کہا وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ ایک ہمارے پاس آج سلسلہ چل پڑا کہ ایسے دانشور لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو بہت سی حرام چیزوں کو, پردہ ہے یہ, پردہ تو فتنے کے وقت ہوتا ہے, پردے سے بھی چھٹی ہو گئی. گرمیوں کا روزہ ہے, کوئی بات نہیں, سردیوں میں رکھ سکتے ہیں, گرمیوں سے, گرمیوں کے روزوں کی بھی چھٹی ہو گئی. ہر دوسری چیز کی موسیقی ہے, یہ تو ثقافت کی چیز ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو موسیقی بھی حلال ہوگی. ایک تو وہ طبقہ ہے جو ہر حرام چیز کو گنجائش پیدا کر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق شریعت کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسرا طبقہ ہے اس کی بھی اصلاح ضروری ہے, وہ متشددین کا طبقہ ہے. متشددین کا طبقہ کیا ہے کہ وہ حلال کو بھی حرام کرنے کی فکر میں ہے, حلال کو بھی حرام کرنے کی فکر میں ہے. جو حرام ہے تو حرام ہے, جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر کے رکھا ہوا ہے ان چیزوں کو لوگوں کے اوپر سختی کر رہا ہے, اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام کر رہا ہے. اس کے لیے مثالیں موجود ہیں. جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے, لیکن اپنی دوش میں آ کر لوگوں کو حرام کرنا, جس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس لوگوں میں موجود ہیں. کچھ چیزیں انتظامی طور پہ ہیں, انتظامی حد تک وہ تو ٹھیک ہے, انتظامی چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں انتظامی ہیں, لیکن انتظامی چیزوں کو شریعت سمجھنا, انتظامی چیزوں کو شریعت سمجھنا, اس کو لازم کرنا اور اس پر اتنا اصرار کرنا جیسا کہ کوئی فرض اور واجب پر اصرار کیا جاتا ہے, یہ حد سے بڑی ہوئی بات ہے. تو میں ایک بات بس کرنا تھا, یہاں پر ہم کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ شریعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورہ نحل میں بھی کہا لا
لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. جو تمہاری زبان پر جو بات چل جائے خود اپنی طرف سے مت کہہ دیا کرو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ایک بات تو یہ بات عرض کرنی تھی وہ ہم کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا دوسری بات جو کر رہا تھا جو آج کا سبق ہے اور پھر اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ اگلے جمعے میں چندات عرض کروں گا. کسی حلال کو حرام کرنے کی جو بات ابھی چل رہی تھی اس کی علماء کرام نے چار صورتیں بیان کی. تین کی تو گنجائش نہیں ہے, ایک کی گنجائش ہے. چار صورتیں بنتی. ایک تو یہ ہے کہ کسی حلال چیز کو آدمی مستقل حرام سمجھنا شروع کر دے, آپ اس کو حرام کہنا شروع کر دیں. جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کہا اس کو اپنی طرف سے حرام کہنا شروع کر دے, تو ایسی چیز جس کا حلال ہونا قرآن سے سنت سے 100% پکے دلائل سے ثابت ہے اس چیز کو اگر حرام کہے گا تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا, کفر ہو جائے گا یا کفریہ بات ہے. اسی لیے عرض کرتا ہوں فوراً سے لوگ جو فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ایک دم سے ہماری شام کی کلاسز ہوتی ہیں تو پڑھنے والے آتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ خواتین میک اپ کرنے کے لیے بیوٹی پارلر چلے جاتی کیسا ہے؟ فوراً سے حرام. میں نے کہا کہ یہ تم لوگ یہ بات کرتے ہو حرام, فوراً سے فتویٰ لگاتے خطرناک بات ہے. کن صورت میں حرام ہے, کس درجے کا حرام ہے, کون کون سی صورتیں حرام ہیں, یہ علماء کرام سے پوچھنے والی بات ہے. میں نے صرف ان کی تربیت کے لیے ان سے ایک دم سے مسئلہ پوچھا تو چونکہ وہ دوسری چیزیں پڑھ رہے تھے تو جذبہ بنا ہوا ہوتا ہے تو جھٹ سے بولا فوراً سے حرام. میں نے نہیں بھائی نہیں ایسے نہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی حلال چیز کو انسان نے حرام سمجھنا شروع کر دیا جس کا حلال ہونا ثابت تھا تو یہ تو اس کے عقیدے کا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ آدمی گویا کہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک بات ہے کہ وہ اس کو سمجھتا تو نہیں ہے, عقیدہ تو نہیں ہے, لیکن اس کا جو سلوک ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حرام کے ساتھ کرتے ہیں اور دوسروں پہ نکیر بھی کرتا ہے اعتراض بھی کرتا ہے. اس کی آسان سی مثال ہے, مثال کے طور پہ ہندوستان کے ماحول میں گائے کا گوشت. آپ کو معلوم ہے گائے کا گوشت حلال ہے, جائز ہے, کھا سکتے ہیں. ساری عمر کوئی آدمی گائے کا گوشت نہ کھائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اب جو آدمی پہلے ہندو تھا اب مسلمان ہو گیا, اللہ نے اس کو ہدایت دی, لیکن پرانے خیالات ذہن کے اندر ابھی تک موجود ہیں. اب وہ نہ خود گائے کا گوشت کھاتا ہے نہ گھر والوں کو کھانے دیتا ہے اور کسی کو گائے کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھے تو اس پر اعتراض بھی کرتا ہے. علماء کرام نے کہا یہ بھی گمراہی کا شکار ہے, نافرمانی کا نہیں, نافرمانی سے ایک درجہ اوپر, کفر سے نیچے اور گناہ کبیرہ سے اوپر کا درجہ گمراہی کا ہے, گمراہی کا شکار ہے کہ حلال چیز کے ساتھ حرام کا معاملہ کر رہا ہے. اچھا تیسرا درجہ ہے اپنی ذات کی حد تک ہمیشہ حلال چیز کو چھوڑ دے اور اس کو اپنا تقوی اور کمال سمجھے, اس کو تقوی سمجھے کمال سمجھے کہ میں نے حلال چیز کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کو بیوی بچوں کو مستقل طور پر چھوڑ کر کسی اور دین کے کام میں لگ گیا. وہ سمجھ رہا ہے میں نے تو بڑا کمال کا کام کیا ہے. میں یہ بہت ڈرتے ڈرتے جان کی امان پاؤں پر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا, اور بغیر کسی کا نام بھی غرض کر رہا ہوں تاکہ کچھ ہماری توجہ آئے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کچھ عرصے رہے, دین سیکھا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے اندر گھر سے دور رہنے کی وجہ سے طبیعت میں اکتاہٹ آ گئی ہے. حضور نے کہا تم اپنے گھر جاؤ اور گھر جا کے اپنے قبیلے اور گھر والوں پر محنت کرو. یہ فطری نظام ہے جو اللہ نے رکھا ہے. تو آدمی اگر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ گھر کو بیوی کو بچوں کو
ان سب چیزوں کو مستقل چھوڑ کر اگر میں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے فارغ کر دوں گا تو میں کوئی بہت کمال کا کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی حرام ہے۔ میں لفظ استعمال کیا کر رہا ہوں، حرام، ناجائز ہے، اس کو علماء کرام نے حرام رکھا۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہے کسی حلال چیز کو مستقل حرام سمجھنا اور حرام کہنا، بھی کفر ہے۔ اور یہ حرام سمجھتا تو نہیں ہے لیکن اس کے اختیار کرنے کو ناپسند کرتا ہے، دوسروں کو منع کرتا ہے، کرنے والوں پر اعتراض کرتا ہے، یہ گمراہی کی بات ہے۔ تیسری بات ہے کہ اپنی ذات کی حد تک کسی حلال چیز کو مستقل چھوڑ دیا ہے، اور مستقل چھوڑنے کے بعد اب وہ اس کو اپنا کوئی دینی کمال سمجھتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، گناہ کی بات ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ کبھی کبھار کوئی چیز انسان کو طبعی طور پر مرغوب نہیں ہوتی۔ طبعی طور کچھ لوگ ہیں وہ انڈا نہیں کھا سکتے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گوشت نہیں کھا سکتے، ان کو ویجیٹیرین کہتے ہیں، سبزی کے آپ گوشت دیں گے بھی تو وہ کھائیں گے، ان سے نہیں ہوگا، لیکن دوسرے کو منع بھی نہیں کرتا، اس کو غلط بھی نہیں سمجھتا، طبعی طور پر خود اپنی ذات میں اپنی طبیعت کی وجہ سے مجبور ہے، یا اسلام کے لیے والدین یا شیخ یا استاد کچھ پابندیاں لگائے تو تم نے کچھ ایسا نہیں کرنا، یا علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر پابندی لگائے، کتنی چیزیں آئیں، طبیعت ہی اس کی نہیں مانتی، یا علاج کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر کچھ حلال چیزوں سے پرہیز کر دیں، جیسے شوگر کا مریض ہے اس کو چینی بند کر دی گئی، بلڈ پریشر کا مریض ہے نمکین چیزیں اس کو بند کر دی گئی، ہارٹ پیشنٹ ہے کولیسٹرول اور گھی کی چیزیں اس کو بند کر دی گئی، یہ حرام نہیں کہیں گے، کوئی گمراہی کی بات نہیں، کفر کی بات نہیں، کیونکہ یہ ایک طبی طور پر خاص اس آدمی کی صحت کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات مشائخ کچھ حلال چیزوں میں لوگوں کو پابند کرتے ہیں تربیت کے لیے، تربیت کے لیے، یعنی کچھ عرصے کے لیے تو ان چیزوں کو چھوڑ دو، تو چھوڑ دو گے تو بہتر ہوگا۔ تو حلال چیزوں کو تربیت کے لیے چھوڑوانا یہ بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وہ بات ہو رہی تھی، کبھی کسی چیز حلال کو چھوڑنے کے درجات کو بیان کر رہے تھے، اللہ نے چاہا زندگی دی تو مزید اس پر کلام ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سنت ادا فرمائیے۔